السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وسيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه بيان كرته قال: قلت يا نبي الله، من نجاة؟ الله تعالى كيف يعرفهم عليه الصلاة والسلام نجاة كراستا كياه؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الله تعالى كيف يعرفهم عليه الصلاة والسلام فرماته: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي. أملك عليك لسانك، أبني زبانك تحمله، وليسعك بيتك اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، وابكي على خطيئتك اور اپنے گناہوں پر روتے رہو. آج خطبے کا موضوع ہے دور حاضر کی فتنوں سے نجات. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ مقصد اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف وہ بندے پورا کر رہے ہیں جو اس مقصد کو جانتے ہیں جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں. اکثر لوگ اس مقصد سے غافل ہیں، اور یہ مقصد ہے: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن کو اور انس کو الا یہ کہ صرف میرے ہی عبادت کرتے رہے. اور کیونکہ شیطان نے قسم کھائی ہے، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھائی ہے کہ انسان کو بھیکاتا رہے گا، اور جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے اسے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرف اور ہر طرح کی کوششیں کرتا رہے گا تاکہ یہ انسان اپنے اس مقصد سے عاری رہے. دنیا کی ہر چیز وہ جاننا چاہتا ہے تو جان لے، دنیا کی ہر چیز وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لے، لیکن جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد اس سے حاصل نہ ہو کسی بھی طریقے سے. دل میں وسوسہ کرتا ہے، خون میں دوڑتا ہے، شیطان انس والجن دونوں مل کر اس عظیم مقصد سے اس انسان کو دور کر رہے ہیں. اور ہر زمانے میں، ہر دور میں مختلف فتنے نکلے ہیں. عجب بات یہ ہے کہ زمانے بدلتے رہے، فتنے بھی بدلتے رہے، اور اکثر فتنے ملتے جلتے ہیں. ایک ہی امت ہے اور اس امت کے دشمن ایک ہی ہیں، چاہے وہ بیرونی دشمن ہو یا اندرونی دشمن ہو، لیکن علاج ایک ہی ہے، بچاؤ کا ذریعہ ایک ہی ہے. اور دور حاضر میں بہت سارے فتنوں میں سے یہ دو فتنوں کے تعلق میں بات کرنا پسند کروں گا، جو دور حاضر کے سب سے بڑے فتنے سمجھے جاتے ہیں. ایک ہے مسلمانوں کے بیچ میں خانہ جنگ و قتل و غارت کا فتنہ، اور دوسرا ہے جو اس سے بڑھ کر ہے، وہ ہے شرک. یہ دونوں فتنے آج امت میں موجود ہیں، اور ان دونوں فتنوں سے انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے یہ انسان اس مقصد سے دور ہوتا نظر آ رہا ہے. شرک کے فتنے کے تعلق سے ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، وضاحت کر چکے ہیں، اور امت میں جتنی ہی مصیبتیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، اور جتنی بھی اور فتنے موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک فتنہ ہی کافی ہے، یہی ایک سبب ہی کافی ہے ان سب فتنوں کا. کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرماتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک ایسی نحوست ہے، ایسا ظلم ہے، ایسا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرماتا. ہاں اگر یہ بندہ اپنے آپ کو سنبھال لے اور توبہ کر لے اپنی ہی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ شرک بھی معاف کر دیتا ہے توبہ سے، کفر بھی معاف کر دیتا ہے توبہ سے، ہر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، شرک بھی معاف ہو جاتا ہے. لیکن آج اگر ہم امت میں نظر دوڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو امت مسلمہ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی اس شرک میں ڈوبی ہوئی ہے. مزارات کی تعمیر اور ان کا اہتمام کرنا اور لوگوں کا ان مزارات کا رش اور ہجوم جو دیکھا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں، اللہ تعالیٰ کے گھروں کی تعمیر، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں نماز کی ادائیگی سے اگر کمپیئر کیا جائے تو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جن لوگوں کی قبروں پر انہوں نے مزارات بنائے ہیں یہ وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں جو ان کو ان کے رب کے قریب کر دیں گے، اور جب ان اولیاء کو پکارا جاتا ہے، ان سے دعائیں مانگی جاتی ہے، مدد مانگی جاتی ہے، قربانیاں اور لنگر چلائے جاتے ہیں، منتیں مانی جاتی ہیں، تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب و نزدیکی حاصل کر رہے ہیں. یہ نہ جانتے ہوئے یا جانتے ہوئے کہ یہی شرک تو مشرکین عرب کا تھا. ابو جہل، ابو لہب اور اس زمانے کے مشرکین کیا کیا کرتے تھے؟ وہ بتوں کو عبادت کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ کیا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت ان کو رزق دیتے ہیں، یہ بت ان کی مشکل کشا حاجت روا ہے، انہیں بت نے انہیں پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں. وہ یقیناً جانتے تھے، ان کا خالق، ان کا مالک، ان کا رازق، ان کا مشکل کشا حاجت روا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو پھر یہ عبادتیں کیوں صرف کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کیوں فرمایا کہ یہ مشرکین ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں تلوار اٹھائی، ان کے خلاف جہاد کیا اور جنگ کی؟ کیا وجہ تھی؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، انہی کی زبانی، ان مشرکین کی زبانی، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے، الا یہ کہ استثناء ہے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے، اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے. تو اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی تھی، لیکن راستہ کون سا اپنایا؟ عجب بات ہے، وہ راستہ اپنایا جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، اور وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ سے سب سے دور کر دیتا ہے، شرک کا راستہ اپنایا. وہ کہتے ہیں یہ وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ راستہ جو مجھ سے دور کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح الفاظوں میں یہ پیغام بار بار سنایا مکمل وضاحت کے ساتھ، ہر وقت ہر جگہ پر کھول کھول کے بیان فرمایا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ شرک ہے، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہے، یہ کفر کا راستہ ہے، مخالفین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد تو ہمارا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے ہمارے باپ دادا کے دین کو برا کہا ہے، اس نے ہمارے معبودوں کو گالیاں دی ہیں، اس نے ہمارے معاشرے میں تفرقہ پیدا کیا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، گھرانے ٹوٹ گئے ہیں، بھائی بھائی سے الگ ہو گیا، ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کو توحید کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کا راستہ دکھاتے ہیں، خیر کی طرف بلاتے ہیں، جنت کی طرف بلاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں کاہن ہے، کبھی کہتے ہیں شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں کہ فتنہ اور فساد برپا کرتا ہے، معاشرے میں ہمارے معاشرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جتنا ظلم اور ستم بڑھتا رہا، جتنا دشمن کی طاقت بڑھتی رہی، اتنا ہی ایمان مضبوط ہوتا رہا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلبہ اور نصرت بڑھتی رہی، اور ایک وقت آیا کہ یہی مشرکین سر جھکائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے زندگی موت کی کشمکش میں تھے کہ اب ہمارا کیا ہونے والا ہے۔ ہجرت کے آٹھویں سال، فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر جھکائے ہوئے مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازتا ہے، اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کرتا ہے، اور مشرکین مغلوب ہو جاتے ہیں، ذلت و رسوائی میں ڈوبے ہوئے انتظار کر رہے ہیں اب ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالی ہر موحد متبع سنت اور صحیح منہج کو اپنانے والے شخص کی نصرت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے۔ مصیبتیں ہیں امت میں، معاشرے میں فتنے ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، باہر کا دشمن اور اندر کا دشمن دونوں مل چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کو آزماتا ہے ان فتنوں سے تاکہ اس کا ایمان اور مضبوط ہو اور اسے ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اس ثابت قدم اور ایمان سے یہ مومن ان فتنوں میں رہتا ہے اور ان فتنوں سے نجات بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اور دوسرا فتنہ قتل و غارت کا فتنہ، مسلمانوں کی خون ریزی کا فتنہ، جہاد کے نام پر فساد کا فتنہ، حاکم محکوم کے بیچ میں خانہ جنگی کا فتنہ، اور یہ ساری چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ آج جو کچھ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کتنے مسلمان ملک ہیں جو اس فتنے کی آگ میں جل رہے ہیں، پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ آج مسلمان مسلمانی کا سب سے بڑا دشمن بنا بیٹھا ہے، آج مسلمان مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، آج یہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی اپنے مسلمان بھائی کا دین کا دشمن ہے، جان کا دشمن ہے، عزت کا دشمن ہے، مال کا دشمن ہے۔ واللہ کوئی شخص یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمان یہاں تک پہنچیں گے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ فتنے کیوں برپا ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہمارے ہی کارنامے ہیں، ہمارے ہی اعمال ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى، اور ہم ضرور ان کو چھوٹا عذاب چکھائیں گے، ادنا عذاب، دون العذاب اکبر، بڑے عذاب کے علاوہ۔ کیوں یہ چھوٹے عذاب ہے؟ فتنوں کی صورتوں میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس پلٹے، توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے بد اعمالیوں سے توبہ کریں، اپنی نافرمانیوں سے توبہ کریں، اپنے شرک سے توبہ کریں، اپنی بدعات سے توبہ کریں، اپنے سود سے توبہ کریں اور ظلم سے توبہ کریں، ہر نافرمانی سے توبہ کریں۔ فتنے آئے ہیں اور مسلمان آج ان فتنوں میں بہت ہی پریشان ہے، نجات کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے، میں ان فتنوں سے کیسے نکل سکتا ہوں، نجات کا راستہ کہاں ہے؟ واللہ نجات کا راستہ بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کے لیے جو نجات چاہتا ہے، صرف زبانی کلامی نہیں، وہ اس راستے کو عملاً اپنانا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں نجات کا راستہ بتاؤں، آئیے دیکھتے ہیں ان فتنوں کی کڑیاں آپس میں ملتی کیسی ہیں۔ آج جو داعش اور اس کے ہم نوالے ہم پیالے کر رہے ہیں، یہ ظالم گروہ ایک دن میں آسمان سے نہیں ٹپکا اور نہ ہی زمین سے نکلا ہے، یہ وہ گروہ ہے جو ہمارے بیچ میں رہتا تھا، ہمارے معاشرے کا حصہ تھا، کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھا، نماز پڑھنے والا تھا، زکوٰۃ دینے والا تھا، حج کرنے والا تھا، روزے رکھنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا تھا۔ آخر کیا ہوا؟ وجہ کیا ہے کہ آج یہی مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن ہے اور خون کا پیاسا ہے؟ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق علماء نے کھول کھول کے بیان فرمایا اور کہا کہ ان کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے، ان کا راستہ غلط راستہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اگر ان کے راستے کو پہچانا نہ جائے اور اس کی مذمت نہ کی جائے، عام اس میں خبردار نہ کیا جائے، ان کو آگاہ نہ کیا جائے، تو اس کا شر عام ہو سکتا ہے اور پوری امت میں ان کا شر پھیل سکتا ہے۔ واللہ مجھے یاد ہے 20 سال پہلے تک بھی، 20 سال سے میں سنتا آ رہا ہوں، علماء ہر اعتبار سے جمعہ کے خطبوں میں، لیکچرز میں، نصیحتوں میں، تحریروں میں، ہر پہلو سے، ہر اعتبار سے اس شر سے آگاہ کیا ہے، ابھی بھی آگاہ کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ یہ فتنہ جو ہے اخوان المسلمین کا فتنہ ہے، ان سے بچنا ہے۔ یہ لوگ، ان کا ایک طریقہ ہے، ایک خوفناک طریقہ ہے امت میں بد امنی پھیلانے کا اور داعش جیسے لوگوں کو پیدا کرنے کا۔ سب سے پہلے یہ حاکم محکوم کے بیچ میں خانہ جنگی شروع کر دیتے ہیں، ان کا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے۔ آپ ان کے کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے نظریات ان کی کتابوں میں قلم بند ہو چکے ہیں، ان کے نظریات ان کے رہنمائی کو زبانوں پر زہر اگل رہے ہیں، ان کی نظریات اب کسی سے مخفی نہیں رہے. سب سے پہلا جو قدم اٹھتا ہے خروج کی طرف وہ حاکم اور حکوم کے بیچ میں کھلے عام سر عام نصیحت کا ہوتا ہے یا رد کا ہوتا ہے. اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی سلف کا طریقہ ہے, انا للہ وانا الیہ راجعون. جہل مرکب کا شکار ہے یہ لوگ. اٹھا کے دیکھ لیں عقیدے کی کتابیں, سلف کے اقوال جمع کر کس مسئلے میں دیکھ لیں کہ منہج السلف ہے یا ان کے منہج جو سلف کے دشمن تھے. یہ خوارج کا منہج رہا ہے ہمیشہ, سلف نے ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے, اس کے خلاف ہمیشہ خبردار کیا ہے اور لوگوں کو آگاہ کیا ہے. یہ ابتدا ہے خروج کی. صدر عثمان کے زمانے میں دیکھ لیں, اس بہترین زمانے میں ابتدا زبان سے ہوئی, کلام سے ہوئی. صدر عثمان کے خلاف لوگوں نے اپنی مجالس میں ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کیا, ہر مجلس میں ان کے خلاف باتیں لوگ کرتے تھے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, بہترین زمانہ تھا, صحابہ کرام موجود تھے, بعض صحابہ منع بھی کرتے تھے, لیکن اہل فتنہ اور عبداللہ بن سبأ یہودی نے یہی دیکھا کہ جب حاکم کے خلاف لوگ بات کر رہے ہیں تو یہ بہترین طریقہ ہے خانہ جنگی کا, اور آہستہ آہستہ اس فتنے کو ہوا دی. اور عام لوگ اس فتنے میں مبتلا ہوئے اور آہستہ آہستہ اس فتنے میں قدم بڑھاتے گئے اور صدر عثمان کے خلاف باتیں کرتے گئے. نتیجہ یہ پہنچا کہ سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا رضی اللہ عنہ عن الصحابۃ اجمعین. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کیا صحابہ کرام اور سلف کا منہج تھا کہ سیدنا عثمان کے خلاف بات کی جائے یا کسی حکمران کے خلاف بات کی جائے؟ بعض لوگ کہتے ہیں, یہ اور غلط فہمی ہے, کہ سیدنا عثمان تو نیک اور پیارے صحابی تھے, نیک اور صالح حکمران تھے, ان کے خلاف خوارج نے کاروائی کی تھی, اس لیے غلط ہے. ہم بات کرتے ظالم حکمرانوں کی, ان کے خلاف کیوں کاروائی نہ کی جائے, کیوں بغاوت نہ کی جائے؟ اس کے جواب میں, بہترین زمانے میں صحابہ کرام ہی کے دور میں بدترین حکمرانوں میں سے ایک حکمران موجود تھا, حجاج بن یوسف الثقفی. گورنر تھا, خلیفہ نے متعین کیا تھا. اس شخص کو دیکھیں کہ اس نے 120,000 مسلمان کا قتل کیا. 20-30 لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں, 120,000. فتح عبد الاشعث میں جو لوگ نکلے تھے 120,000, کسی کو نہیں چھوڑا اس نے, قتل کیا سب کو. بلکہ یعنی ان میں سے تابعین بھی تھے, جیسے سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ, وہ بھی اس فتنے میں شامل ہو گئے تھے. فتنے کا زمانہ تھا اور فتنوں میں علم سب پہ رحم فرمائے, بعض اوقات بڑے لوگوں کے پاؤں بھی پھسل جاتے ہیں لیکن ان کا یہ عمل دین نہیں بن جاتا, ان کی اجتہادی غلطی تصور کی جاتی ہے کیونکہ وہ بھی بشر ہیں, معصوم نہیں ہیں. عصمت انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے, معصوم نبی ہوتا ہے, نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے, تو ان کی اجتہادی غلطی سمجھی گئی ہے. اور ہر وہ شخص جو اس فتنے میں شامل ہوا اس کی اجتہادی غلطی سمجھی گئی ہے. اور عجب بات دیکھیں, اس فتنے میں, ابن اشعث کے فتنے میں جس نے خروج و بغاوت کی تھی خلیفہ پر اور حجاج بن یوسف پر, ان میں ایک صحابی بھی نہیں تھا. بعض تابعین موجود تھے, اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابی ایک بھی نہیں تھا. الغرض میں کیا کہنا چاہتا ہوں, یہی حجاج بن یوسف, اس نے 120,000 بندے قتل بھی کیا ہے, قتل عام کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ عظیم صحابی سیدنا عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا, کعبے پر منجنیق پھینکا, کعبے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے گھر میں اس عظیم گھر کی بے حرمتی بھی ہوئی اور درانا بھی پڑ گئی اور کچھ حصہ گر بھی گیا. اب اس سے بدترین کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑے, اس سے بڑھ کر ظالم کوئی ہو سکتا ہے؟ صحابی کا قاتل ہے, بلد الحرام میں، بیت الحرام میں کعبے کی بحرمتی کرنے والا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما موجود تھے، اپنے گھر والوں کو جمع کیا، اپنے پوتوں بیٹوں پوتوں کو جمع کیا اور یہ فرمایا کہ ہم اس بندے بیعت کر چکے ہیں، جو اس بیعت سے نکلے گا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اتنے بڑے ظالم بندے کی بیعت باقی رہتی ہے، سبحان اللہ. ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا کہ اس نکلو اس ظالم کے خلاف بغاوت کرو، ایک صحابی نے نہیں کیا، ایک صحابی نے نہیں فرمایا ایک مرتبہ بھی. احادیث کی کتابیں موجود ہیں، تاریخ گواہ ہے، ایک صحابی نے بھی ان فتنوں میں حصہ نہیں لیا. یہ بغاوت خروج ہمیشہ امت کے لیے مصیبتیں ہی لے کے آیا ہے. بد امنی میں کیا خیر ہے، قتل و غارت میں کیا خیر ہے؟ ظالم حکمران کا ظلم اس پر ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو خیر امت میں موجود ہے، دین محفوظ ہے، جان محفوظ ہے، عزت محفوظ ہے، مال محفوظ ہے، کیا یہ کم ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے. عجب بات دیکھیں، اس ظالم کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے لیکن کبھی بغاوت نہیں کی، کبھی خروج کی طرف نہیں بلایا. اور مثال دیکھ لیں، امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں فتنہ خلق القرآن عام ہوا، معتزلہ کا ہولڈ ہوا، یہاں تک کہ وہ حکومت تک پہنچ گئے اور جو حاکم وقت تھا معتزلی ہو گیا. اور اہل سنت و جماعت پر بہت مشکل وقت تھا، آزمائش تھی، شدید فتنہ تھا. علماء کو بلایا جاتا، ان سے سوال کیا جاتا کہ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں، جو کہتا مخلوق ہے اسے چھوڑ دیتے، جو کہتا ہے مخلوق نے اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اسے قید کر دیتے، اس پر کوڑے برسائے جاتے، یہاں تک کہ بعض کو قتل بھی کر دیا گیا. اتنی شدید محنت میں اور مشقت میں اور فتنے میں اور تکلیفوں میں ان میں سے ایک نے بھی یہ نہیں کہا اٹھ کھڑے ہو جاؤ حکمران کے خلاف بغاوت کرو، نہیں کہا. یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بعض لوگ آئے ہیں اور یہ کہا ہے کہ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کتنی مصیبت میں ہیں، کتنی پریشانی میں ہیں، ہمارے علماؤں کو قید کیا جا رہا ہے، بعض کو قتل کیا جا رہا ہے، آپ کچھ فرماتے کیوں نہیں، آپ کچھ کہتے کیوں نہیں؟ سبحان اللہ. فرماتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے صرف ایک دعا ہی قبول ہوگی تو میں وہ دعا حاکم کے لیے صرف کر دوں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے. سبحان اللہ. کیا اس کے اپنے گھر نہیں تھا، بیوی بچے نہیں تھے، اس کو وہ خود تکلیف میں نہیں تھا؟ اپنی تکلیف کو بھلا کر، اپنے بیوی بچوں کی دنیا کو بھلا کر، اگر مجھے معلوم ہو جاتا میرے صرف ایک دعا قبول ہوتی تو میں وہ دعا حاکم وقت کے لیے صرف کر دے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے. اگر حاکم کو ہدایت مل گئی تو یہ فتنہ رفع ہوا کہ نہ ہوا، ختم ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ فتنہ موجود ہے کیونکہ یہ ظلم موجود ہے. اس کے باوجود بھی انہوں نے بغاوت کی طرف نہیں بلایا، حکمران کے خلاف کوئی بات نہیں کی، صبر کرتے رہے. اور صبر کرنا فرض تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اکرم علیہ السلام نے فرمایا ہے اصبروا حتی تلقونی علی الحوض، صبر کرتے رہنا. کب تک صبر کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ظلم پر کب تک صبر کرے؟ مرتے دم تک صبر کرو. کب تک؟ جب تک کہ میری ملاقات حوض کوثر میں نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. تو سلف کا منہج کیا رہا ہے؟ سن لیں منہج سلف کا کہ حکمران کو نصیحت کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے لیکن سر عام نہیں کرتے تھے، مکمل رازداری نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر کھل کے سر عام حکمران کو نصیحت کی گئی یا ان کی غلط اعمال یا اس کے نافرمانیوں کو لوگوں میں عام کر دیا جائے گا تو ظاہر ہے وہ بدلہ لینے کے لیے اور ظلم کرے گا اور امت میں بد امنی اور فساد بڑھ تو سکتی ہے لیکن کم نہیں ہو سکتی. امام مسلم نے کتاب الامارہ میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بڑا پیارا قصہ بیان کرتے ہیں. بعض لوگ گئے سیدنا انس بن مالک کے پاس اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ سیدنا عثمان کو جا کے نصیحت کیوں نہیں کرتے, اس فتنے کے تعلق جو فتنہ بھی برپا ہوا ہے اسے جا کے کہا بات تو کرے کلام تو کرے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے سامنے بات کروں یا لوگوں کے سامنے بات کروں؟ اللہ کی قسم میں نے اسے نصیحت کی ہے, رازداری میں کی ہے, ہمارے بیچ میں کوئی نہیں تھا اور میں ایسا فطرے کا باب شر کباب نہیں کھولنا چاہتا. جس کے بعد میں لوگ اس شر کو اپنا لے. کون سا فتنے کا باب تھا یہ, کون سا شر تھا یہ؟ وہی شر ہے جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے. حاکم محکوم کی خانہ جنگی, بات شروع ہوتی ہے حاکم کے خلاف بات کرنے کی مجالس میں, گیدرنگز میں, یہاں تک کہ بعض علم والے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے عام مجالس میں حکمران کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے, ممبروں پر نصیحت کرتے ہیں, ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں, میں نے جو سلف نہیں ہے غلطی ہوئی ان لوگوں سے, جو اہل سنت میں سے ہیں ان کی اجتہادی غلطی ہے, وہ جو اہل بدعت میں سے ہیں وہ تو ہیں ہی بدعتی, ان کے بارے ہم کیا کہیں؟ اور اخوان مسلمین بدعتی گروہ ہے اور ان کا یہ طریقہ ہے, انہوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے اور اس طریقے کو اپنا چکے ہیں. آپ دیکھ لیں تونس کی حالات جب خراب ہوئے کس نے کیے تھے, لیبیا کے حالات, اس سے پہلے جزائر کے حالات, مصر کے حالات, اور اب سوریا اور یمن کو دیکھ لیں, بد امنی کہاں سے آئی ہے؟ وہ کون سے ہندو یہود یا نصرانی تھے جس نے یہ بد امنی پھیلائی ہے, یہ اس کا بیج بویا ہے؟ یہی لوگ ہیں. کلمہ ہماری طرح پڑھتے ہیں, نماز ہماری طرح پڑھتے ہیں, روز ہماری طرح رکھتے ہیں, حج ہمارے ساتھ کرتے ہیں, لیکن ان کے عقائد نظریات ہم سے جدا ہے, ان کا منج ہم سے جدا ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے اور ہم ان میں سے نہیں ہیں, ہم ان سے بری ہیں اور ہر ایسے بدعتی سے بری ہیں جو آج امت میں اس خانہ جنگی کا سبب بن رہا ہے. الغرض اس قتل و غارت کے فتنے کی ابتدا حاکم محکوم کے بیچ میں خانہ جنگی سے آغاز ہوا, ابتدا یہیں سے ہوئی, پھر آہستہ آہستہ یہ آگے بڑھتی گئی. واللہ اگر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نہ ہوتی تو آج کوئی ملک باقی نہ رہتا, واللہ اللہ تعالیٰ خاص رحمت ہے, ورنہ یہ لوگ یہ چاہتے کہ ساری امت اس آگ میں جل جائے. اللہ کا خاص کرم ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کئی ملکوں میں جب یہ فتنے ان فتنوں کا ظہور ہوا تو کئی ملکوں میں بعض میں سر بھی اٹھائے, کیونکہ ان کے جو چیلے ہیں ان کے چاہنے والے اور انہی کے منہج اپنانے والے ہر جگہ موجود ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے اور الحمدللہ توحید اور سنت کی برکت کی وجہ سے ایسے فتنے دب گئے ہیں, اور ابھی الحمدللہ کئی ملک ایسے ہیں جو اس فتنے سے ابھی آزاد ہیں, لیکن ہمیں خبردار رہنا چاہیے, یہ فتنہ کبھی بھی ظاہر ہو سکتا ہے, اور اگر ہم سنبھلیں گے نہیں اور ہم دیکھیں گے نہیں, سوچیں گے سمجھیں گے نہیں, تو کبھی بھی ان فتنوں میں نعوذ باللہ ہم بھی داخل ہو سکتے ہیں. اور اس فتنے کی انتہا جیسا میں نے کہا ہے, بات شروع ہوئی حاکم محکوم کی خانہ جنگی سے اور انتہا ہوئی سوریا اور یمن جیسے حالات, قتل عام, اور قتل عام کی بدترین صورت, خوفناک صورت, ایسے قتل و غارت کبھی کسی کافر مسلمان کے ساتھ نہیں کی. یہ وہ لوگ ہیں جو اہل الکفر کو چھوڑ کر اہل اسلام کا قتل کرنے والے ہیں. آج یہ لوگ ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں, عجب بات ہے, ان کی تربیت کرنے والے ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں. خوان مسلمین اور قاعدہ آج داعی سے برات کا اظہار کرتے ہیں. کہتے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیسے تعلق نہیں؟ واللہ تمہارا تعلق ہے، گہرا تعلق ہے. اب ان کی تربیت کرنے کے بعد جب وہ بے لگام ہو گئے، ان کو پالنے کے بعد، ان کو پرورش کرنے کے بعد، اب جب وہ بے لگام ہو، کہتے ہم ان سے بری ہیں، تم بھی ان کے ساتھ برابر کے شریک ہو ہر جرم میں. کیونکہ علماء کی بات تم لوگوں نے نہیں سنی، منع کرتے رہے، آگاہ کرتے رہے، خبردار کرتے رہے، امت کو کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ ذلت کا راستہ ہے، اس سے بچو. جواب میں کیا کہا؟ یہ حکومتی علماء ہیں، یہ حکومت کے پٹھو ہیں، یہ بکے ہوئے ہیں، اور جوانوں کو ان علماء سے دور کر دیا اور اپنا زہر ان میں داخل کر دیا. آج وہی جوان ہیں، آج تمہاری بات بھی نہیں سنتے. جس باپ نے تربیت کی ہے آج اس کے بنا فرمان ہو گئے ہیں، بے لگام ہو گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی تربیت تم لوگوں نے کی ہے، اور برابر کے تم بھی شریک ہو اس جرم میں. اور ہر وہ شخص جس نے اکسایا ہے، آج کئی لوگ ہیں ان کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، ان کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں، ان کے خلاف جمعہ کے خطبے دیتے ہیں، آپ ان کی مخافت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جب وقت تھا ان کو روکنے کا تو روکا نہیں. جب علماء نے کہا یہ جہاد ہے، یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے، دہشت گردی ہے، تم لوگ نے کہا یہ جہاد ہے، ہم جہاد کریں گے. جب علماء نے کہا کہ منجو سلف نہیں ہے حکمران کے خلاف ممبروں پہ بات کرنا، تم نے کہا یہ تو سعودی عرب کے خاص حکمران جو بکے ہوئے ہیں، جو مجبور ہیں حکومت کی وجہ سے، یا یہ حکومت نظریات ہیں جو یہ پیش کر رہے ہیں. شریعت کے سارے نصوص پر سے پوچھ ڈال دیے، منجو سلف ان کو نظر نہیں آیا، اور اگر نظر آیا ہے تو پھر سیاسی باتیں نظر آئی ہیں. علاج کیا ہے؟ چھوٹا سا علاج ہے، چھوٹا سا مراد آسان علاج ہے، تین لفظ ہیں. اگر ان پہ عمل کرنے تو انشاءاللہ دور حاضر کے اس فتنے سے یا ان فتنوں سے اور ہر بڑے فتنے سے بچ سکتے ہیں. اور یہ علاج اور یہ نجات کا طریقہ ہر دور کے لیے فائدہ مند ہے. علاج کے لیے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کا راستہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ یہ بیان فرمایا کہ فتنے آنے والے ہیں، امت میں اختلاف ہوگا، تفرقہ ہوگا، فتنے ہوں گے، اور خوارج کا ذکر کیا کہ وہ مسلمان کو قتل کریں گے اور اہل الاوثان اہل کفر کو چھوڑ دیں گے. تو جب ایسی باتیں سنی تو یہ عظیم صحابی آتے ہیں، ان کو فکر لگی رہتی ہے، آخرت کی فکر ہے، دین کی فکر ہے، ایمان کی فکر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام تین لفظوں میں، تین چھوٹے جملوں میں نجات کا راستہ دکھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، املک علیک لسانک، اپنے زبان کو تھامے رکھو، یعنی زیادہ مت باتیں کرو، خاموش رہو. کام کی بات ہے تو کرو، اگر کوئی کام کی بات ہے تو خاموش رہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان لے آیا ہے تو وہ فلیقل خیرا، یا تو خیر کی بات کرے، او لیصمت، یا خاموش اختیار کرے. دو باتیں دو ہوتی ہیں، یا خیر کی بات یا شر کی بات، کیونکہ نام عمام میں درج ہو رہا ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں. خیر کی بات کریے تو کریں، یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے، ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے. اگر کوئی شر کی بات کرے تو خاموش اختیار کرے، یہ بھی آپ کے ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے. تو اپنی زبان کو تھامو. کیوں تھامو؟ کیونکہ معاشرے میں لوگ فتنوں کے زمانے میں باتیں کرتے رہیں گے، جیسے میں نے کہا حکمران کے خلاف باتیں کرنا مجالس میں. آج بھی دیکھ لیں، شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ لیں، یا کسی ہوٹل میں کسی گیدرنگ میں دیکھ لیں، یا یہاں تک کہ بعض اوقات تعزیت میں لوگ جاتے ہیں وہاں پر جو تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں وہاں پر بھی دیکھ لیں، اس کو چھوڑیں، عورتوں کی مجالس میں دیکھ لیں۔ اب عورتوں کے کیا کام ہے سیاست میں، وہ بھی لگی رہتی ہے۔ انَ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہاں تک کہ آپ اب بعض بچے بولنے لگے ہیں، تربیت ہو رہی ہے۔ إِلَّا مَن رَحِمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، اگر کسی ایسی گیدرنگ میں بیٹھے ہو جہاں پر برائی کرو، کو نصیحت کر سکتے ہو، علم ہے تمہارے پاس تو کرو، اگر نہیں ہے تو وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، بات مت کرو، ورنہ تم بھی اس جرم میں شامل ہو جاؤ گے۔ امسک علیک لسانک، یہ عوام الناس کے لیے ہے، تو علماء کے لیے، خطباء کے لیے من باب اولا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور نہ لوگوں کو ان فتنوں میں دھکیلے۔ منبر پر کھڑے ہو کر زبان پر حکمران کے خلاف باتیں کرنا، لوگوں کو بغاوت کے لیے اکسانا، سبحان اللہ، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو فطر کی طرف دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں امسک علیک لسانک، زبان کو تھامے رکھو، اور یہ زبان درازی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گھروں میں کھڑے ہو کر، اس پاک جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اکساتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ بات ہے جہل مرکب کا شکار ہے، کہتے ہیں یہی منہج السلف ہے، اور سیدھے سادھے لوگ مان لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لیے بڑے معتبر لوگ ہیں، ثقہ ہے ان کے لیے۔ اللہ گھر میں کھڑے کون جھوٹ بولے گا، اور ان کی باتیں مان لیتے ہیں۔ بہت بڑا مغالطہ ہوا ان لوگوں کو، منہج السلف نہیں ہے، اگر سلف میں سے کسی سے ہوا تو اس کی اجتہادی غلطی تصور کی جائے گی۔ لیکن ہر برتن میں وہی کچھ چھلکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے، جو ان کا علم ہے وہی ان کی زبان پر ہے، جو ان کا منہج ہے وہ ان کی زبان پر ہے، جو ان کا عقیدہ وہی ان کی زبان پر ہے۔ بات کرتے ہیں تو بات تلخ لگتی ہے، بعض لوگوں کو برا لگتا ہے، لیکن یہی حق ہے، ہم کیا کریں، حق کو بیان کرنے سے ہم رک نہیں سکتے۔ آپ کو اچھا لگے نہ لگے یہ آپ کا کام ہے، جب آپ لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے تو اصلاح بھی تو لازمی ہے۔ دلائل کی روشنی میں بات کر رہے ہیں، ثبوت کے ساتھ بات کر رہے ہیں، الحمدللہ، کسی کو اچھا لگے نہ لگے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم نے اس سیدھے سادھے مسلمان کو سمجھانا ہے کہ ان کے شر سے اب دور ہو جاؤ، فتنوں کے زمانے میں اور خاص طور پر دور حاضر کے فتنوں سے اگر نجات چاہتے ہو تو سب سے پہلا جو راستہ ہے، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو تھامے رکھو۔ دوسرے نمبر پہ، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک، اور تمہارے لیے تمہارا گھر ہی کافی ہے۔ اگر باہر جاتے ہوئے زبان چل ہی جاتی ہے، بات کر ہی لیتے ہو، تو اس زبان کی حفاظت کے لیے جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ کہ گھر، اپنے گھر کو لازم پکڑو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اپنے گھر کو سدھارو، زیادہ وقت اپنے گھر کو دو، اپنے بیوی بچوں کو دو، اپنے گھر کو ایمان سے تعمیر کرو، علم سے، علم کے نور سے تعمیر کرو، اللہ تعالیٰ کی عباد فرمبرداری سے تعمیر کرو۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، توحید کا سبق اپنے بچوں کو دو، سنت کا سبق اپنے بچوں کو دو، اپنے گھر والوں کو دو۔ توحید اور سنت کیا ہوتی ہے؟ صحیح عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ توحید کا صحیح معنی کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ شرک کے فتنے سے بچنا ہے تو اس کے لیے علم لازمی ہے، اور علم کے لیے وقت لازمی ہے، اور وقت گھر میں ہی ملتا ہے۔ گھر والوں کی ذمہ داری ہمارے سروں پر ہے، اور ان کو سمجھانا ہمارے اوپر فرض ہے۔ توحید کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ توحید کے ارکان کیا ہے؟ توحید، کلمہ توحید کے شروط کیا ہیں؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ اور میں اس وقت کہاں ہوں توحید سے؟ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کا مفہوم کیا ہے؟ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ میں شرک سے بچ کیسے سکتا ہوں؟ یہاں سے اپنے گھر میں اس علم کے نور سے دروس کا آغاز کریں، اپنے گھر کو لازم پکڑیں، فطروں میں نہ پڑیں، گھر سے باہر نہ نکلیں، لوگ بغاوت کی طرف جا رہے ہیں حکمران کے خلاف، ان میں شامل نہ ہو. لوگ ڈیمونسٹریشنز کرتے ہیں، مظاہرات کرتے ہیں حکمرانوں کے خلاف، اگرچہ کہتے پیسفل ہیں، تب بھی جائز نہیں ہے. ایمان جو سلف نہیں ہے ان کے ساتھ شامل مت ہو، ورنہ اس جرم میں ہر وہ بندہ جو اس میں شامل ہوتا ہے وہ بھی اس جرم میں شریک ہوتا ہے. اپنے گھر کو سدھارو، اپنے گھر کو لازم پکڑو. اور کیا کرنا ہے؟ نجات کا راستہ اور فتنوں کے زمانے میں فتنوں کا علاج بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ السلام کی اس فرمان سے، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو تھامے رکھو، خاموشی اختیار کرو. ولیسعک بیتک، اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونے سے وسیع ہونا چاہیے. اپنے گھر کو لازم پکڑو. وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر روتے رہو. گھر میں بیٹھ کر گھر کو سدھارنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے. گھر سدھرتے ہیں، گھر آباد ہوتے ہیں توبہ سے، نافرمانیوں کی توبہ سے. ہم سب نافرمان ہیں، ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سب خطا کار ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کل من آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کے اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. اپنے گھر میں بیٹھ کر نافرمانی نہیں کرنی. بعض لوگ گھر میں تو بیٹھ جاتے ہیں لیکن نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، حرام دیکھتے ہیں، حرام سنتے ہیں، حرام بولتے ہیں. تو ایک گھر کو آباد نہیں کیا جا رہا ہے، یہ گھر کو برباد کیا جا رہا ہے. اپنے گھر کو ایمان سے، توحید سے، سنت سے، منہج السلف سے، اللہ تعالیٰ فرما برداری سے آباد کرو. اپنے گناہوں پر، اپنے نافرمانیوں پر روتے رہو. اگر ہم اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہمارے گناہ کتنی ہیں، اور ان سے رو کر، یا رونے والی شکر، اگر رونا نہیں آتا، رونے والی شکر تو بنا سکتے ہیں، کیونکہ رونا ہر بندے کا کام نہیں ہے، لیکن رونے والی شکر تو بنا سکتے ہیں. اپنے رب سے توبہ کریں، شرک سے توبہ کریں، بدعات سے توبہ کریں، سود سے توبہ کریں، ظلم سے توبہ کریں، غلط منہج کو اپنانے سے توبہ کریں، برے دوستوں سے علیحدہ اختیار کر کے توبہ کریں، ہر نافرمانی سے توبہ کریں. ہم روتے تو ضرور ہیں، عجب بات یہ ہے کہ روتے کس لیے ہیں؟ ہمیں دنیا کی پریشانیاں رلا دیتی ہیں، دنیا کی تکلیفیں رلا دیتی ہیں. بعض لوگوں کو جھوٹے فلمی قصے اور ڈرامے بھی رلا دیتے ہیں، جھوٹے کہانیاں بھی رلا دیتی ہیں. عجب بات ہے واللہ اس مسلمان پر. سچا قرآن مجید پڑھ کر ہم روتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا فرمان ہمیں کیوں نہیں رلاتا؟ سیرت النبی پڑھ کر ہم کیوں نہیں روتے؟ صحابہ اور سلف کی سیرت کو پڑھ کر ہم کیوں نہیں روتے؟ اپنی نافرمانیوں پر کیوں نہیں روتے؟ یہ ہماری حقیقت ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو یہ فتنے، یہ فسادات تب ختم ہوں گے جب ہم خود ٹھیک ہوں گے، اپنے گھر والوں کو ٹھیک کریں گے، اپنے گھرانے کو آباد کریں گے، ایمان، توحید، سنت اور صحیح منہج اور فرما برداری کو اپنا کر ہمارا معاشرہ بھی سدھرے گا، ہماری امت بھی سدھرے گی، اور یہ فتنے بھی ختم ہوں گے. اور اگر ہم اس نجات کے راستے کو نہیں اپنائیں گے، تین مختصر جملے ہیں، امسک علیک لسانک، ولیسعک بیتک، وابکی علی خطیئتک، اگر ان تین نجات کے طریقوں پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر یہ فتنے بڑھتے رہیں گے, بڑھتے جائیں گے. یہ آگ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے اور ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے, بڑھتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ نہ کرے کہ کئی ایسے ملک ہیں جو ابھی اس آگ کے خطرے میں ہیں. اگر ہم آنکھیں نہیں کھولیں گے, اپنے آپ کو نہیں سنبھالیں گے, اپنے گھر کو نہیں سنبھالیں گے اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے نجات کے راستے کو نہیں اپنائیں گے, تو پھر یہ فتنے بڑھتے جائیں گے اور قتل و غارت بھی بڑھتی جائے گی اور امت کی ذلت اور رسوائی بھی بڑھتی جائے گی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روش منہج کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.